الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرا معمول شاید بہت سے حضرات کو یاد ہو، رمضان میں یہ رہتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں جو حدیثیں اور آیات قرآنیہ آنے والی ہوتی ہیں انہی کو پڑھ کر سنایا کرتا ہوں اور انہی کا ترجمہ اور تشریح کیا کرتا ہوں. آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور کل کو اگر چاند ہو گیا 29 تاریخ کو تو پرسوں اتوار کو روزہ ہوگا. تو رمضان سے پہلا یہ آخری جمعہ ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جتنا اہتمام فرمایا، میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، رجب کا جب سے چاند دیکھتے تھے اس وقت سے دعا فرماتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں ہمیں مل جائیں. اور اسی سلسلے میں ایک خاص بات یہ کی کہ رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ رمضان ہی کے بارے میں پورا خطبہ تھا. اس خطبے کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ایمان لانے کی طویل داستان ہے، سبق آموز داستان ہے، ایمان افروز داستان ہے، فارس کے رہنے والے تھے، عربی زبان ان کی اپنی نہیں تھی، فارسی زبان والے تھے، کس کس طریقے سے حق کی تلاش میں پھرتے رہے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ رہے، کبھی دوسرے آتش پرستوں کو دیکھا، اور بالآخر کس کس طریقے سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں حق کی تلاش میں. اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان آخری نبی کی تلاش میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے. طویل داستان ہے، دلچسپ بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، سبق آموز بھی ہے. یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس خطبے کو نقل کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کے سامنے دیا تھا، اور یہ خطبہ رمضان کے بارے میں بہت زبردست، بہت جامع اور بڑا اہم اور ایمان افروز خطبہ ہے. چنانچہ آج جو خطبہ جمعہ کا خطبہ پڑھا جانے والا ہے، اس میں یہی خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شریفہ پڑھا جائے گا آج حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت سے. میں اسی میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کا بیان کروں گا، اور پورے رمضان میں میرا معمول یہی رہے گا کہ جو خطبہ عربی کا جمعہ میں پڑھا جانے والا ہوگا اپنے اردو بیان میں اسی کی تشریح کیا کروں گا انشاءاللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، ہمارے سامنے خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، اگلے دن رمضان آ رہا تھا، اور فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر اس نے سایہ ڈال دیا ہے. شہر مبارک، وہ مہینہ، شہر کہتے مہینے کو، یہ مہینہ مبارک ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی بھی آنے والی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک ہزار مہینوں تک مسلسل عبادت کرے، بالکل کوئی وقفہ نہ کرے، اس کا کتنا ثواب ہوگا، اس سے بھی زیادہ ثواب اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ جاگ کر عبادت کرنے والوں کو عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ لیلۃ القدر ہے جس کو ہم شب قدر بھی کہتے ہیں. تو ایک اہم بات یہ کہ یہ مہینہ بہت عظمتوں والا ہے، دوسرے یہ کہ بہت برکتوں والا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کے اندر لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے، جو اتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا اس امت محمدیہ پر کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک ہزار مہینوں کی مسلسل عبادت کا جو ثواب بنتا ہے، اس سے زیادہ ثواب اس ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، پوری امت پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ پر فرض ہے. عاقل سے مراد یہ کہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، وہ تو بیچارہ معذور ہے، جو ذہنی طور پر، دماغی طور پر معذور ہے، بیمار ہے، اس پر تو کوئی فریضہ نہیں ہے. لیکن جو شخص کو، جو مجنون نہیں ہے اور بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، اس پر فرض ہے روزہ. وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے، جو کہ عاقل ہو اور بالغ ہو. چنانچہ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ہیں، پانچ ارکان اسلام کے شہادت و لا الہ الا اللہ سب سے پہلا رکن اسلام کا ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سب سے پہلا رکن تو اسلام کا یہ شہادتین کا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلا رکن اسلام کا یہ ہے۔ اور دوسرا رکن نماز ہے پانچوں وقت کی، اور روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اللہ تعالی نے تمام عاقل بالغ انسانوں پر، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں۔ تیسرا رکن زکات ہے، وہ بھی تمام عاقل بالغ انسانوں پر فرض ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، بشرطیہ کہ ان کے پاس بقدر نصاب مال ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی برابر زیورات ہوں، یا نقد روپے ہوں، یا بینک بیلنس ہو، یا سامان تجارت ہو، یا کارخانے کا راو میٹیریل ہو خام مال، یا کسی کارخانے کا تیار شدہ مال ہے جو بکنے کے لیے جانے کے لیے رکھا ہے، کوئی بھی مال تجارت کی قسم کا کوئی بھی مال اگر ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی برابر زیورات ہوں، یا نقد روپیہ ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا سامان تجارت ہو۔ اگر کسی کے پاس پراپرٹی ہے تجارت کے لیے، ایک رہنے کے لیے، تو وہ الگ بات ہے، فروخت کرنے کے لیے کسی نے تجارت کاروبار کرنے کے لیے پراپرٹی کا کاروبار ہی وہ کرتا ہے، تو وہ بھی سامان تجارت ہے، اس پر بھی، اس کی قیمت پر بھی زکات ہے، 2.5% زکات ہوتی ہے کل قیمت کی۔ یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے، جو انشاءاللہ اب رمضان میں شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے ہمارے لیے اور اس کی پابندی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور پانچواں رکن حج ہے بیت اللہ شریف کا۔ اب دیکھیے ترتیب، دیکھیے نماز دن بھر میں 5 مرتبہ، ہر روز دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال بھر میں صرف 1 مہینے کا، زکات سال بھر میں صرف 1 مرتبہ، اور حج سال بھر میں صرف 1 مرتبہ۔ ہر عبادت کی الگ شان ہے، الگ انوار و برکات ہیں، عجیب عظمتیں ہیں ان عبادتوں کی۔ یہ روزے کی عبادت اب رمضان میں آ رہی ہے، روزہ رمضان کی، اللہ تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر، وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی تمام راتوں میں قیام کرنا سنت قرار دیا گیا ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے۔ تطوع نفل کو بھی کہتے ہیں اور سنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں سنتی مراد ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، تراوی، رات کا قیام، تراوی، رات کے قیام سے مراد ہے تراوی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کے قیام کو یعنی تراوی کو سنت قرار دیا ہے، یعنی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ عام دنوں میں فجر میں 2 رکعتیں سنت ہیں، ظہر میں 6 رکعتیں سنت ہیں، مغرب میں 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اور عشاء میں صرف 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، لیکن رمضان میں 20 رکعتیں اضافی اللہ نے بڑھا دی ہیں، اور ان کو بھی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ یہ تراوی انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، خاص تراوی خاص انعام ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور یہ صرف رمضان میں ملتا ہے، باقی دنوں میں نہیں ملتا۔ یہ تراویح نماز باجماعت جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور اس میں سنت یہ ہے کہ پورا قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر ختم کیا جائے رمضان میں کم از کم ایک بار تراویح کے اندر. تو تراویح میں تین باتیں ہیں جن کو لحاظ رکھنا ہے. ایک یہ کہ رکعتیں 20 ہوں، دو دو رکعت کر کے 20 رکعتیں. دوسرے یہ کہ مرد اس کی نماز باجماعت ادا کریں جہاں تک ممکن ہو. اگر کوئی عذر ہے کسی وجہ سے اور یہ کوئی سستی ہو گئی خدا نخواستہ، تو اکیلے پڑھ لے، لیکن کوشش کریں کہ تراویح نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی جائے. لیکن اگر کسی کی جماعت کسی وجہ سے سستی سے یا کسی عذر سے رہ گئی، تب یہ مطلب نہیں کہ تراویح کو چھوڑ ہی دے، بلکہ تنہا اکیلے پڑھ لے. 20 رکعتیں پوری کرنی ہیں، سنت مؤکدہ ہیں. تیسرے یہ کہ سنت مؤکدہ یہ بھی ہے کہ پورے رمضان میں قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھ کر یا سن کر ختم کیا جائے پورا قرآن کریم. چنانچہ جب جو شخص تراویح باجماعت ادا کرے گا مسجد میں، اگر وہ امام ہے جو پڑھاتا ہے، تو اس کی 20 رکعتوں میں قرآن کریم پڑھ کر ختم ہوگا، اور اگر مقتدی ہے تو 20 رکعتوں میں پورے رمضان میں اس کا قرآن کریم سن کر ختم ہوگا. تو یہ سنت اللہ تعالیٰ اس کی ادا کروا دیں گے. تو باجماعت ہو مردوں کے لیے، اور پورا قرآن کریم تراویح میں پڑھ کر یا سن کر ختم کیا جائے، اور 20 رکعتیں پوری روزانہ کی جائیں. سنت عشاء کی سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے، اصل طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کسی کو نماز میں تاخیر ہو گئی سستی سے یا کسی عذر سے، اور وہ تراویح میں شریک نہیں ہو سکا اور وتروں میں بھی شریک نہیں ہو سکا، تو وہ اکیلا 20 رکعتیں پڑھ لے اور اس کے بعد وتر میں شامل ہو جائے. اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، کیونکہ قرآن کریم پورا ختم کرنا سنت ہے تراویح کے اندر. اب تراویح میں ختم کسی مسجد میں 15 دن میں ہو جاتا ہے، کسی مسجد میں 21 شب کو، کسی میں 23 شب کو، کسی میں 25 27، تو کوئی حافظ قرآن دو پارے روز پڑھتا ہے، کوئی ڈیڑھ پارا پڑھتا ہے، کوئی سوا پارا روزانہ پڑھتا ہے، کوئی ایک پارا روزانہ پڑھتا ہے. تو اگر آدمی کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، تب تو اس کا پورا قرآن کریم سن کر ختم ہو جائے گا یقینی طور پر. لیکن اگر اس نے کبھی اس مسجد میں پڑھا ایک دن، دوسرے دن دوسری مسجد میں پڑھا، مثلا پہلی ایک مسجد میں پڑھا تو اس میں ڈیڑھ پارا سنا، اور اگلے دن جس مسجد میں پڑھا اس میں دو پارے سنے، تو ایک، اور پھر اگلے دن پھر کسی اور مسجد میں چلا گیا، وہاں پھر سوا پارا ہوا، قرآن ختم نہیں ہوگا پورا. کسی دن پاؤ پارا رہ جائے گا، کسی دن آدھا پارا رہ جائے گا، کسی دن کوئی پارا آدھا پارا ڈبل ہو جائے گا، حفظ پورا قرآن ختم نہیں ہوگا. اس واسطے مشورہ یہ دیا جاتا ہے نمازیوں کو کہ پہلے ہی سے اپنا پروگرام رمضان کے لیے تراویح کا ایسا مقرر کریں، ایسی مسجد متعین کریں جہاں آپ ختم قرآن تک روزانہ پابندی سے تراویح میں آ سکیں. جو بھی ہو، قریب کی مسجد ہو تو بہت ہی اچھا، نور علی نور، ورنہ دور کی مسجد ہو جہاں آپ پوری پابندی کے ساتھ 20 کی 20 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھ سکیں اور پورا قرآن کریم اسی کے پیچھے ہو، ایسی مسجد کا انتخاب کیجئے، ابھی سے سوچ لیجئے. اگر آپ کو کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہے اور وہاں ختم ہوتا ہے 21 کو 22 23 کو 24 25 کو، تو ابھی سے آپ اس مسجد میں نماز تراویح پڑھنا شروع کریں، جہاں آپ کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ آپ کا قرآن کریم پورا ختم ہو جائے تراوی میں سن کر. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. رمضان اور تراوی یہ خاص عبادتیں ہیں رمضان کی، روزے اور تراوی رمضان کی یہ خاص عبادتیں ہیں اور تھوڑی سی مشقت والی ہیں. دن میں روزے کی مشقت ہے اور رات کو تھوڑی سی جاگنے کی مشقت ہے. اس کے لیے جو لوگ الحمدللہ اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے اور الحمدللہ بہت لوگوں کو دی ہے، وہ رمضان سے بہت پہلے سے اپنے رمضان کے تمام کاموں کا، تجارت میں کام جانے کا، کاروبار کا، ملازمت کا، ڈیوٹی دینے اور ڈیوٹی ادا کرنے کا، ایسا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے بناتے ہیں کہ روزہ بھی ان کا صحیح ہو جائے اور تراوی بھی ان کی ہو جائے، اور ایسی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں سفر کی ضرورت نہ پیش آئے. اگر کوئی سفر کرنا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے نمٹا لیں، یا جو مؤخر کیا جاتا ہے سفر وہ رمضان کے بعد کریں، تاکہ تراوی اور روزے اطمینان سے اللہ کی بندگی کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ، دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دے دے، روزوں کی توفیق دے دے، تراوی کی توفیق دے دے، تو بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور فرمایا جو شخص اس رمضان میں، اب اس کی خصوصیت ہے اور آئیے دیکھیے کہ اس رمضان، ایک رمضان میں، کسی بھی رمضان میں اگر کوئی بھی ایک کام، کوئی بھی نفلی کام کیا، کسی نے ایک روپیہ دیا صدقہ کا، نفلی صدقے کا مثلا، تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے فریضہ ادا کیا ہے. نفلی عبادت کا ثواب کم ہوتا ہے، فرض عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جائے گا. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سَوَا، اور جس نے رمضان میں کوئی فریضہ ادا کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی مثلا، تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے 70 فریضے ادا کیے ہیں. ہر روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر، ہر نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر، اور ہر زکوٰۃ میں جو رقم دی جاتی ہے، ہر ایک روپے کا ثواب 70 گنا 70 روپے کے برابر ہے. 1,000 زکوٰۃ میں نکالے 70,000 کے برابر ثواب ہے، 1,00,000 زکوٰۃ میں نکالے 70,00,000 کے برابر ثواب ہے. اتنے روپے ہم کہاں سے لائیں گے عام دنوں میں کہ 70,00,000 اور 70 کروڑ ہم زکوٰۃ میں ادا کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں غریبوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا. یہ عظیم الشان انعامات ہیں. اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، بلا شبہ صبر کا ہے. دن میں کھانے پینے سے صبر کرنا پڑتا ہے، بھوک ہو یا پیاس ہو، اور گرمیوں میں تو پیاس بڑی شدت سے ہوتی ہے. آدمی صبر سے کام لیتا ہے، صبر کا امتحان ہے. لیکن فرماتے کہ وہ صبر ثوابہ الجنہ، مگر صبر کا ثواب سن لو کیا ہے، جنت ہے. جہاں کبھی پیاس نہیں ستائے گی، کبھی بھوک نہیں ستائے گی، اور جہاں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ایش ایش ہوگی، کوئی عبادت بھی فرض نہیں ہوگی، رہا تو آرام ہی ہوگا. تو صبر تھوڑا سا کرنا پڑتا مہینے بھر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کی ہے. ایک بات یہاں میں آپ سے اور عرض کر دوں، بس ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا، ایک منٹ اوپر بھی ہو گیا. ہمارے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے ضرب عزب کے نام سے. کاش اس کی نوبت نہ آتی، مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہ ہو سکا. اب جبکہ یہ ضرب اب شروع ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اور سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت شمالی وزیرستان سے نکلنے والے متاثرین کا ہے. اب تک 5 لاکھ سے زیادہ متاثرین شمالی وزیرستان سے نکل کر بنو کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ پہنچ چکے ہیں، بہت سے کراچی تک بھی پہنچے ہیں، اور سلسلہ جاری ہے. نقل مکانی آسان نہیں ہوتی، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، گھر کے ساز و سامان کو لے کر کس کس مصیبتوں سے وہ نکل رہے ہیں وہی جانتے ہوں گے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. پھر اس میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، حاملہ عورتیں بھی ہیں، بیمار اور بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، مگر وہ نقل مکانی پر مجبور ہیں کیونکہ وہاں اب ہوائی جہاز سے اب آپریشن شروع ہونے والا، زمینی آپریشن بھی شروع ہونے والا ہے. حالات ہی وہاں اب ایسے ہو گئے ہیں. ان حالات میں ان آپ اندازہ کیجئے جو بے خانمہ ہو کر نکلے ہیں، اگرچہ حکومت کی طرف سے بہت اعلانات ہو رہے ہیں کہ امداد کی جائے گی، امداد کی جائے گی، لیکن روزانہ کتنی لمبی لائنیں نظر آ رہی ہیں ان بیچارے متاثرین کی. ہمارا اور آپ کا اس وقت سب سے بڑا فریضہ نماز و روزے کے بعد اور روزمرہ کے فرائض کے بعد یہ ہے کہ ان متاثرین کے لیے ہم جو کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں. کتنی بچے راستے میں جان دے چکے، کتنی عورتیں جان دے چکی، کتنے بیمار دم توڑ چکے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. ان کی پناہ کا مسئلہ ہے، کہاں ٹھہریں، ان کی خوراک کا مسئلہ ہے، کیا کھائیں، ان کے پینے کا مسئلہ ہے، کیا پئیں، پہننے کا مسئلہ ہے، کیا پہنیں، حفاظت کا مسئلہ ہے، کیسی کہاں اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھیں. سارے مسائل ہیں، اربوں کھربوں روپے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں حکومت بھی کر رہی ہے، بڑے بڑے فنڈ اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے، مگر ہمارے سرکاری دفاتر کا جو حال ہے آپ کو معلوم ہے. خدا کرے جو فنڈ مقرر کیے گئے ہیں وہ باقی ہماری ان قابل رحم متاثرین تک پورا پورا پہنچ جائیں. الحمدللہ دارالعلوم کی طرف سے کل ہی ہمارے یہاں دارالعلوم سے اساتذہ کی ایک جماعت بنو روانہ ہو گئی ہے، پشاور چلی گئی اور وہ بنو پہنچ گئی ہوگی آج اسی مقصد کے لیے گئی. جتنے رقم ہو سکتی تھی فوری طور سے وہ لے کر، دارالعلوم کے حضرات ہی نے کچھ جتنی رقم دے سکتے تھے اپنے پاس سے وہ دے کر ان کو روانہ کیا ہے، اور اسی عزم کے ساتھ گئے ہیں کہ وہاں ان کی مدد کی جائے. بنو میں الحمدللہ دارالعلوم کے فاروق التحصیل بہت علماء ہیں، ہمارے یہاں کے شاگرد ہیں، یہاں کے پڑھ کر گئے ہیں، ان سے امید ہے کہ وہ وہاں مقامی طور پر ان کے ساتھ مدد کریں گے. چنانچہ ان کے ہمارے پاس ان کے پیغامات بھی آئے ہیں کہ جس کو جو بھی چیز میسر ہے وہ متاثرین کو پہنچا رہا ہے، پانی کھانا جو کچھ بھی کچھ وہ دے سکتا ہے اس میں قسم نہیں چھوڑ رہے وہ لوگ. لیکن بنو چھوٹی سی ایک آبادی ہے، اتنے بڑی آبادی کا، اتنی بڑی تعداد کا وہ انتظام نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں اور آپ کو سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. اگر وہ کراچی، جو ان میں سے کراچی آئے ہیں ان کی مدد کی جائے، اور جن جن شہروں میں وہ پہنچے وہاں کے لوگوں کی، وہاں لوگ ان کی مدد کریں، اور جو لوگ مدد کرنے کے لیے ٹائی ٹی میں وہاں جا رہی ہیں ان کو ان کے ذریعے سے بھی مدد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ابھی تھوڑا ہی ہوا ہے، پورا نہیں ہوا مگر وقت ختم ہو چکا، اس واسطے آج ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے باقی حصہ اگلے جمعہ کو کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.